تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نا جی, چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو, کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش مکہ بھی سجدے میں گر گئے, حضور کے ساتھ نماز پڑھی, تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے, حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے, تو ایک وقتی بات, ایک حادثہ, اتفاق. کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشے سے واپس آ گئے, لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات ہے جو پہلے تھی, پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے, ابی جہل نے, اس نے ندوہ میں میٹنگ کی, اس نے کہا کہ بھئی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائیکاٹ. بھئی کیا بائیکاٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے, کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے, اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم, نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطع, پکا مقاطع کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی. اب جب مقاطعہ شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابی طالب کو بھی غصہ آیا. ابی طالب نے بنو عبد المطلب, بنی عبد مناف, بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, چلو اب مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکھا مار دیا جائے, ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتا چلا کہ بھی بنی عبد مناف, بنی ہاشم, بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی. اس نے کہا بات سنو, اب ہمارا ان سب سے مقاطعہ ہے, ان تمام سے ہمارا مقاطعہ ہے. اور انہوں نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی, بلکہ فقط ابو صحیفتن فعلقوها فی داخل الکعبۃ المشرفہ, ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم, بنی عبد مناف, بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا, کھانا پینا, بیچنا لینا دینا, نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا. ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دے. اب جناب مقاطعہ شروع ہوا تو ابی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں, اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا. آپ اگر مروہ کی جانب سے نکلیں تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, حرم کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی, اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے, اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے, اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ. یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرمہ فر من خندمہ, کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا تھا, فرار ہو گیا تھا. تو اب جناب وہ باہر چلے گئے, انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتی ہیں مکے والوں کے ساتھ, اب ہم کیا کریں, جبھی ہمارے ساتھ ملتی نہیں. تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی, لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے؟ حکیم ابن حزام ایک شخص ہے, وہ بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا. اس کو جب پتا چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر کھانے پینے کا سامان لے کے چلا, کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ, بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو, بڑا رشتے داری. تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی جہل راستے میں مل گیا بدبختوں سے, کہا الہ آئی نیا حکیم ابن حزام, فقال ھذا شانی, انہوں نے کہا کہاں جا رہے تھے, کہا میری مرضی, کیوں جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا. اس نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو, تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلب کے ساتھ, تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا. اس نے کہا چھوڑو میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی. اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ. فجاء ابو البختری, ابو البختری نامی ایک شخص تھا وہ بھی آ گیا, وہ بھی سردار میں سرداروں میں سے تھا. اس نے کہا کیا بات ہے حکیم نظام, نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور یہ ابھی جال کہتا ہے کہاں جا رہا ہے, میں نے کہا میری مرضی میں جہاں جاؤں. تو اس نے کہا ابھی جال سے, اس نے کہا ابھی جال عجیب بات ہے, حکیم ابن نظام کوئی عام آدمی ہے, وہ بھی تو سردار ہے, کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو, تو وہ حر ہے آزاد ہے اس کی مرضی جہاں جائے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرے دشمنوں کو کھانے خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے اور ہم نے تو ان کا احصار کیا ہوا ہے, اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی. لیکن ابو البختری نے کہا, اس نے کہا ابھی جہل ہٹ جاؤ, ابھی جہل کا نہیں ہٹوں گا. تو ابو البختری نے مارا ابھی جہل کو, ابھی جہل وہاں سے شرمندہ ہو کر اس نے کہا تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو, اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ. اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو, حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا, ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا, تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا, صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی, تو میں کھال اٹھا کے لایا, اس کو ہم نے دھویا, دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے کہ اور کوئی چیز ہی نہیں. آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے. دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ کیا تم ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو, جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بس یہ جرم, بھئی تم اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ. یہی کافروں کی الٹی منطق ہے, یہی وہ کافروں کی ابتدا آفرینے سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حریت ہے, انسانی حقوق کی بات ہے, یار انسان کے حقوق ہیں, لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں, کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے علمبردار ہو تو جہاں 50-50 لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا. یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر, ابی لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, ولید ابن المغیرہ, اعداء اسلام, ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں, اور بنو عبد المطلب کے گھر میں, ابی طالب کے گھر میں, بنی ہاشم کے گھر میں, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر, تنظیم پر, کام پر کوئی مخالف نہ ہوں, سب راضی ہوں, تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں. کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے, حضور سے بڑی شان کس کی ہے؟ سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے. سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا, بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے. محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی, گیارہویں کا دن آیا تو گیارہویں شریف کی فضیلت بیان کر دی, کوئی عرس شریف کا مقام آیا تو حضرت معین الدین اجمیری کی کراماتیں سنا دی, کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے, اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں, تازہ مکہ سے ہو کے آئے, ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے, تو ایک آدھی تقریر توحید پہ بھی کر دی, تاکہ سب خوش رہیں سب راضی رہیں. تو صرف اس قسم کے لوگ مداہن ہوتے ہیں, اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے. ورنہ حق بات بیان جب آپ کریں گے, اگر 10 آدمی راضی ہوں گے تو 2 تو ناراض ضرور ہوں. جب مقاطعہ کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن ہشام ایک شخص تھے, اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں سودے لیں, اور پھر ابو جال کیا کرتا کہ باہر سے کوئی قافلہ تجارتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے بوری, اس نے کہا 100 ریال کی, اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی, اس سارا خرید لیتا اسٹاک کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود, اس تنگی کے باوجود, اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ اپنے مشن پہ قائم. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت پہ تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس, اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا وہ صحیفہ جو انہیں لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا, اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں بھی ختم کرو, یہ کیا غلط معاہدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم 2 آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں, ادھر تو قبیلہ ہیں, اتنے بڑے قبیلے ہیں, ہم 2 آدمی کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے. تو وہ زہیر کے پاس آئے, اس سے بات کی, اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو اب ہم 3 آدمی تو ہو گئے. لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا, وہ کہنے لگا یار 3 آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی, کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں, ابل بختری کے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, یہ تو واقعی زیادتی کی بات. ابل بختری نے کہا کہ عبداللہ ابن الاسود سے بھی بات کر. اس کے بعد انہوں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ بھئی ایک مقاطعہ کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے, ان کو خوراک نہ جانے دی جائے. تو اب یہ 5 آدمی آئے, اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا, اور اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سرداروں بات سن لو, اسلام لاؤ نہ لاؤ, دین نبی قبول کرو نہ کرو, لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطعہ کرے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند کھانا بند ہر چیز بند, یہ کیا ظلم ہے؟ ابو جہل اٹھا, اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دبانا چاہا, اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا, اس نے بھی وہی شور کیا. تو ابو جہل کے بھی ایک دو ساتھی کھڑے ہوئے تھے, اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا, اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا, تو ادھر سے ابل بختری کھڑا ہو گیا. جب یہ 5 آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کہ آخر بھی یہ بھی تو 5 آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں. اور نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو, ابھی ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں, اور جو تم نے وہ صحیفہ لکھ کے لٹکایا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا, ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے, جرات ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو. ابو جہل بھی سمجھدار تھا, اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے, یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی, اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ 5 قبیلے مفت میں مل گئے امدادی. تو وہ چپ رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے, صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں, آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں. اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی نہ رہے. اور وہ باہر لے کے آئے اور انہوں نے آ کے قریش کو دکھلایا, انہوں نے کہا ظالمو جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کعبۃ اللہ میں دیمک کیسے آ گئی, اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہے. تو اب وہ مقاطعہ تھوڑا سا ختم ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, اور اس وقت تک تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ اسلام لا چکے, 83 آدمی حبشے میں موجود تھے اور 70 آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح, لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے, جرات کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے, یہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابی طالب فوت ہو. اب ابی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون, سب سے بڑا خیر خواہ, سب سے بڑا ہمدرد غم گسار کے جس نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں گویا کہ قید کی زندگی تھی نا کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا رہا اور حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بائیکاٹ نہیں کیا تھا اگر وہ وہاں نہ جاتے حضور کی اعانت نہ کرتے تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان لیکن اس نے کہا کہ نہیں اگر حضور سے بائیکاٹ تو میں بھی حضور کے ساتھ لیکن خدا کی شان ہے ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں میں عالم ہوں عالم کا بیٹا ہوں اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابی طالب موت قریب ہے اور حضور تشریف لے آئے حضور نے فرمایا قل کلمۃ احاج بها عند اللہ یا امی کل کلمتن میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں صحیح کلمہ پڑھا تو تھا میرا اللہ مہربانی کرتے اور ابی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان اقرا عینک کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں لیکن یعیرونی قومی میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا اور ابی طالب جو تھا وہ ڈر گیا لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا انا علی دین عبد المطلب میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا اور اسی پہ اس کو موت آ گئی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کہ میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے میری مرضی میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں یہ تو میری مرضی ہے یہ تو میرا نظام ہے اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں جاہل کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ہے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون ایک معاون تھا مکے میں وہ بھی مر گیا کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ اور ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو 3 مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام حضور کی سب سے پہلی بیوی حضور کی تمام اولاد کی ماں اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا مال اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا وہ بھی فوت ہو گئی اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی اس لیے اس کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک اپنی بات پہ قائم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے جیسے ابو جہل تھا ابو لہب تھا عتبہ عتیبہ تھا ولید ابن المغیرہ تھا ابی ابن خلف تھا عقبت ابن ابی معیط تھا یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے لیکن جب ابی طالب فوت ہو گئے اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو اب تو صفحاء مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے تھے نعوذ باللہ گالیاں حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے آبان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے، چونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف تھا. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے کر، آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں. ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکہ شریف میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا، عبادت کر لی، شاید ہمارے کو مراتب بلند ہوئے. اللہ کے بندے آپ دیکھیں ذرا، تصور تو کریں نا، مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا. یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب ایک عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں. یہ اسلام، اللہ کے نبی اکیلے ہیں، 70 مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر، یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی عبدی علیل حبیب اور مسعود، یہ تین آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے، یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ قادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے، ان کو پتہ تو نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیٹھے آپ فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا، تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں. تو عبدی علیہ غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ لا اؤمن بک یا محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا، تم کیسے نبی ہو. دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا لا اؤمن بک، لا اؤمن بک، لا اصدق بکلامک، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم ایمان نہیں لے آتے. اتنا شور کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا، اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا، طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلے، یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، عقل والے ہو، چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے روکو تو نہیں، میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں. انہوں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا، آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں، اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے، حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو، آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آمادہ نہیں کیا ہوگا، اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا، لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے، پیدل چل کے پہاڑیوں میں، اور ظالم کافر جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی محمد مدنی کی زبان میں اللہ کا قرآن. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا، لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے. اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری قوم نے مجھے ٹھکرایا، میں طائف گیا تو پھر طائف والوں نے بھی میرے ساتھ گیا کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، سفہائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب و شتم. لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے مدنی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو، بہت گھبرا گئے ہو، تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے ان پر عذاب نہ بھیج ان کو ہدایت. تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، ہم نے اپنے دروس میں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، درس سابق میں ہم اس مقام تک تقریباً پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے جو مختلف مصائب، ابتلاءات، امتحانات آئے، کفار کی جانب سے سختیاں اور شدائد بڑھتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون جو آپ کے چچا ابی طالب تھے ان کی وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مناصرہ، معاونہ اور سب سے بڑی محسنہ، محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ وہ تو ساری غم ہی غم ہے. اب چونکہ ابی طالب کے دور میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ جو بڑے بڑے کفار تھے، روسائے قریش تھے، سردار تھے، بڑے بڑے حیثیت والے لوگ تھے، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے یا گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے. لیکن ابی طالب کے مر جانے کے بعد تو راستہ ہی کھل گیا. پھر تو یہ ہے کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اور اسی دور میں بعین ہی یہی دور تھا کہ کفار قریش نے سوچا کہ بھی مسلمان جو حبشہ چلے گئے اور اگر حبشہ میں ان کو قدم جمانے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد وہاں بڑھ جائے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجیں کہ وہ تو ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ ہمیں واپس کیے، ان کو واپس لا کر ہم ایک تو ان پر ظلم و ستم شروع کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں. کفار قریش نے وفد بھیجا اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ، کوئی چیز پیش کی جائے تاکہ اکرام ہو اس کا اور بادشاہ ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب معلومات کیے گئے کہ بھی نجاشی جو ہے حبشے کا بادشاہ اسامہ، اس کو کیا چیزیں زیادہ ہدیے میں پسند آتی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بڑی پسند. تو اب جناب کفار قریش نے شام سے آیا ہوا، اور ملکوں سے آیا ہوا، صنعاء سے آیا ہوا، مختلف ملکوں سے چمڑے کی چیزیں جو آئی ہوئی تھیں وہ چیزیں خریدیں، اور بڑی اعلیٰ قسم کی، نایاب قسم کی چیزیں انہوں نے، اس زمانے میں بھی چمڑے کے برتن بنتے تھے، ضرور بنتے تھے، یہ ڈیکوریشن پیس جیسے لائٹوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے تھے، پانی کے لیے برتن بنائے جاتے تھے، اور اس سے پہننے کے لیے جیسے آج کل آپ یہ جیکٹس وغیرہ پہنتے ہیں، اس زمانے کے انداز کی وہ بنائی جاتی تھی، بڑی خوبصورت چیزیں بنتی، سرانے بنتے تھے، تکیے بنتے تھے، سب چمڑے کا کام ہوتا. تو انہوں نے بہرحال چمڑے کی چیزیں لی، اور اس کے بعد وفد کی قیادت بعض کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن العاص نے کی، اور جا کر حبشہ میں نجاشی کو ملے, اور اس کے ملنے سے پہلے ان کے جو بطارقہ بطریق تھے, بطریق کہتے ہیں جو عیسائیت کے یوں سمجھ لیں پادری پنڈت جن کے مذہبی اثرات تھے, ان سے ملے, ان کو بھی ہدایہ دیے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے, نہ تو یہ ہمارے دین پر ہیں, ہماری بھی مخالفت کر کے ہمارے دین کو بھی چھوڑ کے یہ لوگ وہاں سے بھاگے, چلو اگر یہ اچھے ہوتے تو تمہارا دین تو قبول کر لیتے نا, تمہارا دین بھی تو انہوں نے قبول نہیں کیا, نہ یہ تمہارے دین پر ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے مکے والوں کا وہ بھی غلط ہے, اور آپ کا جو دین ہے نصرانیت پر عیسائیت پر وہ بھی غلط ہے, تو یہی بس حق پر ہیں, ان لوگوں کو اگر موقع ملا تو یہ تو آپ کے ملک میں بہت بڑا فساد برپا کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بادشاہ سے ملے, ملاقات کا ٹائم لے کے دیا. انہوں نے کہا جب بادشاہ پوچھے گا تو ہم آپ کی تائید کریں. لہذا قریش کا وفد پہنچا, انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی, اور جو بطارقہ تھے بطریق تھے انہوں نے بھی تائید کی. انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت, بات تو ٹھیک ہے, جو لوگ اپنوں کے نہیں بن سکے وہ ہمارے کیا بنے, لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگا ہے.